في أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله العظيم. حاضرین محترم، سورہ فاتحہ کی ایک آیت، سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کی تلاوت کی گئی ہے، جس کے معنی ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے. آدمی ہر ہر قدم پر محتاج ہے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنے کا، راہ ہدایت طلب کرنے کا، سیدھے راستے پر چلنے کا. اللہ رب العزت نے نماز میں، بلکہ نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کا پڑھنا لازم قرار دے دیا، واجب قرار دے دیا. اور اس سورت میں ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، جس کے معنی ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کے معنی ہیں اے اللہ ہمیں راہ اعتدال عطا فرما دیجیے، اعتدال والا راستہ جو افراط اور تفریط سے پاک ہو، کسی ایک طرف کے ہو کر نہ رہ جائیں بلکہ درمیانہ روی، اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں. نماز بھی درمیانی درجے کی ہو، روزہ بھی اعتدال والا ہو، اور اسی طرح سے زندگی کے تمام امور اعتدال کے ساتھ انجام پائیں، اس کے معنی ہیں اہدنا الصراط المستقیم. جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ نماز پڑھیں، نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، حج بھی عبادت، یہ سب عبادتیں ہیں، اسی طرح سے نکاح بھی عبادت ہے. آج عام طور پر نکاح کو عبادت سے خارج سمجھ لیا گیا ہے، اور اس کو خارج سمجھنے کی بنا پر طرح طرح کی رسومات اس میں پیدا کر لی گئی ہیں. اگر نکاح کو عبادت سمجھا جاتا، جس طرح نماز پڑھنے میں آدمی خوش و خضوع سے کام لیتا ہے، ذکر و فکر کرنے میں اخلاص سے کام لیتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات کرنے سے گریز کرتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جائے، اسی طرح سے نکاح بھی ایک عبادت ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا صدیق صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جامع خیر المدارس کے شیخ الحدیث، تقریباً 80 سال کی عمر ہے اس وقت، اور اب بھی بخاری شریف پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب جو یہاں کے خطیب بھی تھے، ان کے ساتھیوں میں سے فرما رہے تھے ایک دفعہ کہ میں اپنے بیٹے کے پاس گیا، برطانیہ میں رہتے ہیں وہ، وہاں جب گیا تو ان کے غالباً پوتے کی شادی تھی. وہاں کے لوگ حسب معمول ہر آدمی کے ہاتھ میں کیمرہ یا موبائل، جس سے وہ فلمیں بناتے ہیں یا اور دوسری چیزیں، وہاں کے روایت کے مطابق. فرمایا کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ بھئی ہر ایک جو بھی آ رہا ہے وہ اسی خرافات میں مبتلا ہے، تو میں نے ذرا تھوڑی زور سے آواز سے کہا کہ نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک عبادت ہے. 3 دفعہ میں نے اونچی آواز سے یہ بات کہی، مقصد یہ تھا کہ یہ عبادت ہے، اور عبادت میں کوئی کام خلاف عبادت کرنا یہ اس کی برکتوں کو ختم کر دیتا ہے. لہذا تم کام تو عبادت کا انجام دے رہے ہو اور اللہ کو ناراض کر دینے والے کام انجام دے رہے ہو ذات. اس لیے دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. تو لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ نکاح بھی عبادت ہے. وہ ایک ویسے ہی ایک رسم کے طور پہ کرتے ہیں کہ جی بس چونکہ اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی لہذا یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. لیکن شریعت اسلامیہ نے اس کو بھی عبادت بنایا کیونکہ گناہ سے بچنے کا ذریعہ ہے. اگر آدمی نکاح نہ کرے تو یقیناً پھر گناہ میں مبتلا ہوگا. اللہ رب العزت نے اس نکاح کو گناہ سے بچنے کا ذریعہ بھی بنا دیا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ نکاح نصف ایمان. وہ آدمی نے جب نکاح کر لیا تو اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا. معمولی دولت نہیں. آج کل زمانہ شادیوں کا ہے نکاح کا ہے. پہلے بھی اس سلسلے میں نے چند باتیں عرض کی تھیں تو مزید ذہن میں خیال آیا کہ چونکہ شادی بیاہ کا زمانہ ہے اس لیے کچھ باتیں مزید اس سلسلے میں عرض کر دی جائیں. بات یہ ہے کہ اس نکاح کو ہم نے مصیبت بنا لیا اپنے لیے. مقبول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ منگنی قیامت صغرا اور شادی قیامت کبرا بنتے ہیں. اور حقیقت ہے کہ منگنی کرنا قیامت صغرا سے کم نہیں آج. اور خود بنایا ہم نے, کوئی کہتا نہیں ہم سے, لیکن ہمیں مزہ نہیں آتا جب تک سارے کام انجام نہ دیں, شور شرابہ نہ ہو, ہلا گلا نہ ہو, مستی نہ ہو, اور جناب سارے دنیا کے لوگ جمع نہ ہو جائیں, ساری خرافات اور رسومات اس میں انجام نہ دی جائیں, تو ہمیں مزہ نہیں آتا. اس مزے کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لیکن کیا کیا جائے کہ مزہ پھر بھی نہیں آتا, کیونکہ اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں. آدمی ایک طرح سے کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے, دوسرے طریقے سے شروع کر دیتا ہے, تو اس طریقے سے تھک جاتا ہے, پھر پہلے طریقے پہ آ جاتا ہے, پھر کوئی اور طریقہ ایجاد کرتا ہے. یعنی کوئی انتہا نہیں ہے اس کی. نتنے طریقے ایجاد ہوتے رہتے ہیں. تو حالانکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ایک ٹیڑھی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا. نکاح میں خود کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. اب وہ قانونی کارروائیوں کی وجہ سے اگر اس کے رجسٹریشن فیس اور دیگر چیزیں ہیں اس میں خرچ ہوتا, ورنہ نکاح اس میں کوئی پائی پیسہ نہیں. اگر شرعی طور پر کوئی نکاح پڑھوانا چاہے تو اس پر کوئی اجرت نہیں, نکاح پڑھانے کی کوئی فیس نہیں ہوتی. تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس پر ٹیڑھی پیسہ خرچ کیے بغیر یہ کام ہو جاتا تھا. اور شریعت اسلامیہ نے اس کو انتہائی سادہ رکھا ہے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صاحبزادی, حضرت زینب, حضرت رقیہ, ام کلثوم, چار صاحبزادیاں آپ کی, اور ان میں سب سے زیادہ لاڈلی جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب عمر 15.5 سال کی ہوئی, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے. آپ نے منع فرما دیا, معذرت کر لی. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا, آپ نے ان سے ہی معذرت کر لی. اور اس کے بعد پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آیا, خود پیغام لے کر آئے, درخواست لے کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کر لی. اور یہ بات ہمارے ایمان میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن خداوندی کے علاوہ نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. خواہشات نفسانی پر نہیں بات کرتے, وہ بولتے نہیں خواہشات نفسانی کی وجہ سے, بلکہ جو کچھ کہتے ہیں بذریعہ وحی ہوتا ہے. تو بعض روایت سے پتہ بھی چلا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا تم رشتہ قبول کر لو. چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست کو قبول کیا. اور ہمارے یہاں کی طرح لمبے چوڑے جھمیلوں میں نہیں پڑے, بلکہ فرمایا کہ اچھا بھائی جاؤ, حضرت ابو بکر کو بلا لاؤ, عمر کو بلا لاؤ, طلحہ کو بلا لاؤ, چار پانچ بڑے بڑے صحابہ کرام کے نام لیے. جب وہ تشریف لے آئے تو آپ نے نکاح پڑھا دیا خود ہی, بس نکاح ہو گیا. اور اس کے بعد پھر غالباً ام ایمن کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے گھر بھجوا دیا, رخصتی ہو گئی. اتنی سادگی کے ساتھ یہ نکاح ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات کے مطابق گھر تشریف لے گئے حضرت علی کے, اور پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالہ منگایا ایک کٹورا پانی کا, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم کیا, لعاب دہن اس میں ڈالا اور اس کے بعد سینے پر اور سر پر اس پانی کو چھڑکا, اس کے بعد ان کی پشت پر دونوں کاندھوں کے درمیان اس پانی کو چھڑکا اور اس کے بعد فرمایا کہ پی لو, خیر و برکت کی دعا فرمائی اولاد کے لیے. بہرحال وہ پانی پی لیا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی پیالہ پانی لے کر آؤ. وہ بھی لے کر آئے تو ان کے ساتھ بھی اس عمل کو دہرایا کہ ان کے سر پر اور سینے پر پانی ڈالا اور اس کے بعد فرمایا کہ اس پانی کو پی لو. پھر ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کی اور تشریف لے آئے. بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ اس سادگی کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا, جو عورتوں کی سردار ہیں جنت میں, اتنی سادگی کے ساتھ ہو گیا. اور اس میں نہ تو یہ بکھیڑے ہیں کہ صاحب پورے خاندان والوں کو بلایا جائے, دن تاریخ کے لیے باقاعدہ ایک سفر کیا جائے, حالانکہ یہ کام آسانی کے ساتھ صرف ٹیلی فون پر بھی ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ ہم تو رسومات کے پابند ہیں اس کے بغیر, البتہ اگر قریب میں کہیں رہتے ہیں تو جا کر تاریخ طے کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں, لیکن اب مثلا پشاور میں کوئی رہتا ہے اور ہم یہاں رہتے ہیں تو اب صرف تاریخ لینے کے لیے پشاور جا رہے ہیں, یہ صحیح نہیں, بلکہ اس میں سہولت اختیار کرنی چاہیے. مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب ہمارے یہاں یہیں پر نمازی ہیں یہاں کے, ایک بزرگ سے ان کا تعلق ہوا تو ان سے غالباً انہوں نے پوچھا تمہاری شادی وغیرہ ہو گئی کہ نہیں, تو جب انہوں نے کہا کہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا انشاءاللہ میں بتاؤں گا. بعد میں خیر ان کو بتایا, سال دو سال گزرنے کے بعد, یہ نہیں تھا کہ فوراً ایک مہینے بعد ہی بتا دی, بلکہ غالباً دو سال گزر گئے اس کے بعد, یعنی دو سال میں ان کو دیکھتے بھی رہے کہ کس طبیعت کا آدمی ہے. اس کے بعد پھر ان کو بتلا دیا فلاں جگہ تمہارا ارادہ ہے ہمارا کرنے کا, اس لڑکے نے بھی سر جھکا لیا کہ ٹھیک ہے. تو بہرحال نکاح ہو گیا, سب کچھ ہوا الحمدللہ, سنت کے مطابق سارے کام انجام دیے گئے, اور بات چیت کے لیے بھی انہوں یعنی لڑکی والے خود یہاں پر اپنے کام سے کسی سے آئے تھے لڑکی کے والد, اور انہوں نے آ کے لڑکے والوں کو خود تاریخ دے دی کہ بھئی یہ تاریخ. ہوتا تو یہ ہے کہ لڑکے والے جا کے مانگتے ہیں تاریخ اور پھر وہ دی جاتی ہے, لیکن نہیں, وہاں یہ معاملہ ہوا کہ لڑکی والے خود ہی آئے اور انہوں نے کہا بھئی ہم نے سوچا کہ تم کہاں تکلیف کرو گے اتنی دور آنے کی, کراچی سے باہر کے لوگ تھے وہ, تو کہاں تم تکلیف کرو گے, لہٰذا میں نے سوچا کہ چلو میں تاریخ ہی بتا دیں, تو خود ہی آ کے تاریخ بتا دی. یہ ہے سادگی اور یہ ہے بے تکلفی. ہمارے یہاں لطف ہی نہیں آتا. اور پھر یہ کہا کہ بھائی تاریخ تو ہو گئی, اب تمہارا جی جائے تو گھر ہے, جب جی جائے آ جاؤ, تاکہ یہ بھی نہ ہو کہ بھائی منع کر دیا اپنے گھر آنے سے, روک دیا. یعنی تاریخ تو طے ہو گئی, اس لیے آنے کی ضرورت نہیں کہ اب تاریخ کون سی رکھنی ہے. سب کو پتا ہوتا ہے پہلے سے کون سی تاریخ رکھنی ہے, لیکن 10-20 آدمی جمع کر کے پھر وہ جو ہے وہاں پر جو ہے ڈاکٹری کرتے ہیں سب, اس کے بعد جا کے تاریخ پہ ہوتی. تو یہ سب خرافات ہیں بلا وجہ کی. البتہ اتنی بات صحیح ہے کہ سادگی کے ساتھ اگر گھر کے قریب میں ایک ہی شہر میں کوئی رہتا ہے وہاں جا کر اگر طے کر لی جائے اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن اس میں بھی سادگی ہو. بلا وجہ کا دھوم دھڑک کا باقاعدہ نہ جانے اس کو کیا کچھ نام دیا جاتا ہے, ٹکا روپیہ چھوڑنا غالباً کہتے ہیں اس کو, ہمارے یہاں تو شاید یہی کہا جاتا ہے, لیکن اب پتہ نہیں مختلف لوگوں کے یہاں مختلف رسمیں ہیں. بڑا اس سادگی کے ساتھ جو ہے وہ تاریخ طے ہو جاتی ہے شریعت اسلامیہ میں, اس میں کسی قسم کا وہ نہیں ہوتا. اب دیکھیے دوسری بات کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ صاحب نکاح کے لیے سارے رشتہ داروں کا آنا ضروری ہے, فلاں بھی جمع ہو جائے فلاں بھی آ جائیں, جب تک وہ نہیں ہوں گے نکاح ہی نہیں ہوگا. ہمارے یہاں تو باقاعدہ اس کو بھی ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو وہاں تو یہ تھا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نکاح اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ اس کا اعلان ہو جائے, خاص طور پر تمہارے قرب و جوار میں جو لوگ رہتے ہیں, تمہارے جو قریب کے لوگ ہیں, چاہے وہ دوست احباب ہوں چاہے وہ عزیز رشتہ دار ہوں, ان کے علم میں یہ بات آ جائے کہ فلاں لڑکی کی شادی فلاں لڑکے سے ہو گئی. یہ مقصد ہے. اسی لیے مسجد میں کہا جاتا ہے کہ مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں تو کسی بھی نماز میں نکاح ہو گیا تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھی نکاح ہوا ان کا. ورنہ کسی اور جگہ بھی تقریب نکاح کی ہو سکتی ہے، بہتر ہے کہ اگر مسجد میں ہو تو. لیکن بعض کسی وجہ سے اگر نہ ہو سکے اور گھر میں یا کسی جگہ پر ایسی جگہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جو ضروری سمجھا جاتا کہ صاحب جب تک وہ دادا دادی نہیں آئیں گے اور نانا نانی نہیں آئیں گے، حالانکہ وہ دوسرے شہروں میں رہتے ہیں. بعض لوگ تو امریکہ اور لندن کا سفر اس مقصد کے لیے طے کرتے ہیں کہ صاحب شادی میں جب تک وہ نہیں آئیں گے اس وقت تک شادی نہیں ہو، رکے میں دو دو سال تک ان کے لیے. تو یہ بھی کوئی طریقہ شرعی یا اسلامی نہیں ہے، بلکہ جو قرب و جوار کے لوگ ہیں سادگی کے ساتھ ان کو بلا کر اور نکاح کر دینا چاہیے. دیکھیے اب ان چیزوں میں تو کسی قسم کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. اب اس کے بعد ہم نے اپنے طور پر ہی اتنا بکھیڑے جمع کر رکھے ہیں کہ اب چاہو اس پر 10 لاکھ کروڑ یا کروڑوں خرچ کرتے رہو. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس میں یہ بھی تھا کہ عمروں کا بھی لحاظ رکھا آپ نے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر غالباً اس وقت 15.5 سال تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 برس کے تھے. اسی طرح سے مہر کے سلسلے میں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں اس سلسلے میں بھی افراد و تفرید. کچھ لوگ تو 5-5 لاکھ روپے مہر لکھوا لیتے ہیں، لیکن وہ لکھواتے ہی ہیں، لکھا ہی رہ جاتا ساری زندگی، ادا کرنے کی نیت نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے مہر اتنا ہونا چاہیے جو لڑکے کی طاقت میں ہو کہ وہ ادا کر سکے. یہ نہ ہو کہ لکھوا لیا جائے 5 لاکھ روپے اور جب کہا جائے کہ میاں 5 لاکھ بہت زیادہ، کہتے میاں دیتا کون ہے یا دینا کس نے، تم لکھ تو لو. یاد رکھیے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. بعض روایات میں اس پر سخت وعید بھی ہے. اس لیے مہر وہ مقرر کرنا چاہیے جو لڑکے کی استطاعت میں ہو. اور اگر سنت مسنون مہر کا پوچھتے ہیں تو پھر وہ مہر رکھیں جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، یعنی 131 تولہ اور 3 ماشا چاندی غالباً، یہ اس کی مقدار ہے. تو آج کل تقریباً 45,000 کے اندر اندر یہ رقم بنتی ہے. تو کہاں لوگوں نے اپنی طرف سے کر رکھا تھا 32 روپے، 32.25 روپے شرع محمدی، پتہ نہیں کہاں سے یہ 32.25 روپے آ گئے. اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں. مہر وہ دینا چاہیے کہ جس سے لڑکی کا بھی اکرام ہو. اب بعض لوگ ہیں تو کروڑ پتی اربوں پتی، لیکن 500 روپے سے زیادہ ان کی جیب سے نہیں نکلتا مہر. لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے وہ خرابیوں میں لگا دیتے ہیں، اسراف میں خرچ کرتے ہیں، فضولیات میں خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ ویڈیو والوں کو نہ جانے ہزاروں روپے دے دیتے ہیں، لیکن بیوی کا مہر 500-1000 روپے سے اوپر رکھنے کو تیار نہیں. تو یہ صورت بھی درست نہیں کہ بالکل اتنا کم رکھا جائے، اور یہ بھی درست نہیں کہ انتہائی ایسے درجے کا رکھا جائے کہ جس کا دینا ہی ممکن نہ ہو یا پہلے سے دینے کی نیت ہی نہ ہو. بلکہ اس میں یہی ہے کہ اعتدال سے کام لیا جائے اور اپنی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کیا جائے. لیکن اگر مہر مسنون کی نیت کر لی جائے اس میں جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تو انشاءاللہ یہ باعث خیر بھی ہوگا. اور حد اعتدال میں بھی ہے آج کل. بہرحال ہر آدمی کا حد اعتدال الگ اور مختلف ہے، اس لیے اپنے اعتبار سے مہر کو رکھا جائے. لیکن جو لوگ لاکھوں روپے رکھتے ہیں اور دینے کی نیت ہو، تو کم از کم اگر دینے کی نیت کر لیں اور یہ 131 تولہ 3 ماشا چاندی یہ مقرر ہو جائے، تو انشاءاللہ ان کے حق میں خیر ہو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیت بھی ہو دینے کی. بعض لوگ معاف کرا لیتے ہیں صاحب کہ جب تک معاف نہیں کرو گے اس وقت تک میں کمرے میں نہیں آؤں گا، یہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے کہ پہلے معاف کرو. بعض لوگ تو اس وقت معاف کراتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہ جب شوہر مر گیا جنازہ جا رہا ہے تو عورتیں ارے اس کا مہر تو معاف کر دے، کہاں بوجھ لے کے جائے گا اپنے سر پہ، ہی سارے زندگی اس بوجھ کو اٹھائے اٹھائے پھرا، بیچ ایک خبر میں لے کے جائے. وہ بیچاری مرتی کیا نہ کرتی، مجبوراً معاف کر دیتی کہ اچھا بھائی میں نے مہر معاف کیا، ورنہ اس کا قہر بھی اس پر آئے گا. اور لہٰذا یہ بات سمجھ لینی چاہیے بھائی، اس طرح اول تو معاف نہیں ہوتا، نہ پہلے طریقے پر نہ اس طریقے پر. یہ لوگوں کی خود ساختہ باتیں ہیں کہ اس طرح سے مہر معاف ہو جاتا ہے، ایسے معاف نہیں ہوتا. بعض عورتیں دودھ بخشوانے لگتی ہیں کہ دودھ بخشوا ماں سے. بہرحال یہ طریقے وہ ہیں جو مرنے پر اختیار کیے جاتے ہیں بعض لوگوں کے یہاں، اس کا کوئی شریعت سے کوئی ثبوت نہیں. اسی طرح سے بعض لوگ، اصل حقیقت تو یہ ہے کہ مہر جتنا بھی مقرر ہو شریعت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے خوش ہے اور بیوی شوہر سے خوش ہے، مثلا مہر 10,000 روپے مقرر ہوا، اب وہ خوش ہو کے 10 کی بجائے 25,000 دینا چاہتا ہے تو بھی کوئی گناہ نہیں، اور 25,000 متعین ہوا تھا، اب شوہر تو دے رہا لیکن عورت کہتی ہے میں نے سارا معاف کر دیا، یہ میں 10,000 لوں گی، 15,000 تمہیں ہدیہ دیتی ہوں، تو یہ بھی جائز ہے. یعنی یہ آپس کا معاملہ ہے، مرد اپنے طور پر اس کو ادا کرنے کی فکر کرے. بعض لوگ ساری زندگی گزر جاتی ہے مہری ادا نہیں کرتے. یاد رکھیے کہ یہ قرض ہے ایک طرح سے، اگر انتقال ہو جائے تو جس طرح باقی قرضے ادا کیے جاتے ہیں اس مہر کو بھی قرض میں شمار کیا جائے گا. سب سے پہلے مہر ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وراثت میں جو حصہ ہے بعد میں تقسیم ہوگا اس کا الگ معاملہ ہے. تو بہرحال یہ جو رسومات ہمارے ہاں انجام دی جاتی ہیں اس کی کوئی شریعت میں وہ نہیں. اسی طریقے سے لاکھوں روپے، ہزاروں روپے جو ہے وہ شادی کارڈوں پر اور بڑے بڑے اجتماعات پر ہم خرچ کر دیتے ہیں، اس کا بھی یہ ہے کہ خاص طور پر اس کو سمجھنا چاہیے کہ بعض لوگ جو لڑکی والے دعوت کرتے ہیں تو شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، یعنی سنت سمجھ کے نہ کی جائے. اگر کوئی کرنا ہی چاہتا ہے تو سنت سمجھ کر نہ کرے، بلکہ وہاں سے کچھ لوگ اگر آئے ہوئے ہیں ان کے اکرام کے طور پر اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو شرن کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی شم سمجھے کہ یہ ولیمے کی طرح یہ بھی کوئی سنت ہے تو اس قسم کا کوئی شریعت سے ثبوت نہیں. سنت سمجھ کے دعوت کرنا جائز نہیں، البتہ وہاں سے اگر کچھ لوگ آئے ہیں 20-50 آدمی آ گئے ہیں تو ان کو اگر دعوت کھلا دی جائے، کھانا کھلا دیا جائے، اس میں کوئی شرن قباحت نہیں. لیکن باقاعدہ یہاں تو لسٹیں تیار ہوتی ہیں، جناب 200 آدمی تم لے کے آنا، 500 آدمی ہم لے کے آئیں گے، 1,000 آدمی تم، 1,500 آدمیوں کی دعوت آسان کام تو نہیں دعوت کرنا اتنے لوگوں. تو سادگی کو چھوڑ کر، بے تکلف طریقے کو چھوڑ کر وہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ جس میں پریشانی ہی پریشانی. البتہ ولیمے کی دعوت مسنون ہے، اس میں اپنی استطاعت کے مطابق آدمی اگر دعوت کرے حرج نہیں، اس میں بھی نام و نمود نہ ہو، نام و نمود میں اس سے بھی بچے اور سادگی کے ساتھ. اصل تو چیز ہے اطلاع، چاہے زبانی کسی کو دے دے. آئے لوگ ناراض ہیں، صاحب آپ نے کارڈ تو بھجوایا ہی نہیں، جب تک کارڈ نہیں بھجوائیں گے ہم تو نہیں آئیں. حالانکہ اگر کوئی کسی کو زبانی کہہ دے بھی آپ کی دعوت ہے تو یہ بھی دعوت ہے، ٹیلی فون پر اطلاع کر دے یہ بھی دعوت ہے، اور اگر سادگی کے ساتھ فوٹو کاپیاں چھپوا کر تقسیم کر دے یہ بھی دعوت ہے. حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی طریقہ تھا عام طور پر کہ اپنے لیٹر پیڈ پر اپنے ہاتھ سے لکھا مضمون خود ہی، اس کی فوٹو کاپی کرائی، لفافے میں بند کر کے تقسیم کر. بتائیے کیا اس طرح سے کوئی دعوت میں آئے گا نہیں؟ کیا قباحت ہے اس میں؟ آپ کے 1,000, 2,000, 5,000 اگر بچ گئے اور وہ آپ کی کسی اور ضرورت میں کام آ جائیں تو اس میں کیا ہے؟ اب خالی ایک ایک کارڈ جو ہے وہ بعض جگہ 50-50 روپے کا اور بعض جگہ 100-100 روپے کا اور بعض لوگ 200-200 روپے کا ایک کارڈ ہوتا ہے، وہ چھپتا ہے، وہ پڑھ کر جس کو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، کسی کام کا نہیں ہو. لیکن کہتے ہیں جی یادگار، کس بات کی یادگار؟ تو تم خود ہو سب سے زیادہ، تم خود یادگار بننے کی کوشش کرو، ایسی زندگی گزارو کہ لوگ یاد کریں کہ بھائی کیسا آدمی تھا. تو خود تو یادگار بننے کی کوشش نہیں کرتے اور چاہتے ہیں شادی کارڈ یادگار بن کر رہے کہ مر جائے تو ہاں بھائی دیکھو شادی ہوئی تھی، اس کا کارڈ چھپا تھا. یادگار تو تبھی ہوگی کہ آدمی نہ باقی رہے، خالی شادی کارڈ کو دیکھ دیکھ کر جیتا رہے کہ بھائی واہ کیسا عمدہ کارڈ چھپوایا. حالانکہ اس طرح کی بھی کوئی تعریف نہیں کرتا، جس کے پاس جاتا کہتا دیکھو بھائی کتنی فضول خرچی کی. لوگ خوش تو کبھی نہیں ہوتے، سادہ سا بھجوائیں گے تو بھی کہیں گے لیکن کہتے رہے بھلے، کسی کی صحت پر اثر کیا ہوگا اس. لیکن اگر مہنگا بھی بھجوا دیں گے تو کوئی تعریف کوئی نہیں کرے گا، کہتا بڑا حرام کا مال آیا ہوا اس کے پاس، دیکھو 200-200 روپے کے کارڈ چھپوا رہا ہے. لوگوں نے پھر بھی ایسے ہی کہنا ہے، کوئی خوش نہیں ہوتا. تو اس لیے سادگی کے ساتھ کیجیے، اور اصل مقصد بھی یہی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض خاندانی بکھیڑے ہوتے ہیں، ان بکھیڑوں میں مت پڑیے. آپ اگر لوگوں سے ڈرتے رہیں گے تو لوگ بھی ڈراتے رہیں گے، آپ اگر ڈرنا چھوڑ دیں گے کوئی نہیں ڈرا سکتا پھر آپ، پھر لوگ ڈریں گے خود، بھائی اس کے سامنے نہیں کہنا کچھ، یہ ذرا ٹیڑھا آدمی ہے. حالانکہ ٹیڑھا ویڑھا نہیں ہوتا، وہ لگتا ہے ان کو ٹیڑھا. تو اگر ہم سیدھے راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ لوگ خود بخود صحیح ہو جائیں گے. آخر کوئی نہ کوئی تو آئے گا، کوئی تو بند باندھے گا نا خرابیوں کے آگے. اگر سبھی خرابی کے اندر بہتے چلے جائیں گے تو کون ٹھیک کرے گا؟ کسی ایک کو قدم اٹھانا پڑے گا. وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں, وہ میں بھی ہو سکتا ہوں, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. اس لیے جس حد تک ہو سکے ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتی ہو, اور چاہے باوقار طریقے پر آپ کام کریں. اور باوقار طریقے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جو بے وقار. آپ کی کوئی سنت معمولی نہیں ہے, ہر سنت جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو آپ اس در سے لکھنے کے قابل ہے اور سر آنکھوں پر رکھنے کے قابل ہے, اور جس کو اختیار کرنا ہمارے لیے الحمدللہ فخر کی بات ہے. لیکن اس پر تکبر نہ ہو, بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. بعض لوگ خود سنت طریقے پہ عمل تو کر لیتے ہیں لیکن دوسرے آدمیوں کو تان و تشنی کرتے ہیں, تو یہ بھی جائے, یہ بھی صحیح نہیں طریقہ. اللہ نے تمہیں توفیق دے دی, اب دوسرے کو تم ترغیب ضرور دو لیکن ایسا طریقہ اختیار مت کرو کہ جس سے وہ یہ سمجھے کہ یہ اپنے آپ کو تو جنید بغدادی سمجھتا ہے اور دوسرے کو سمجھتا ہے یہ بغداد کا چور ہے. ایسا نہ کر, کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں توفیق دی, اللہ کا شکر ادا کر. لیکن اگر دوسرے بھائی کو ابھی اس کی توفیق نہیں ہے, اس کو سمجھائیے آرام سے, پیار محبت کے ساتھ. سمجھ جائے ٹھیک ہے, ورنہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے. آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا, اب بلا وجہ اس کو تان و تشنی دینا کہ تم نے یہ کر لیا, تم نے وہ کر لیا. اس طریقے سے اصلاح کبھی نہیں ہوتی. اصلاح ہوتی ہے ہمیشہ پیار محبت کے ساتھ, اور کہیں کہیں سختی بھی ضروری ہوتی ہے, لیکن ہر آدمی کے ساتھ سختی بھی نہیں چلتی. سختی آدمی وہی کر سکتا ہے جہاں کوئی سختی برداشت کرنے والا موجود ہو سامنے. اگر سختی برداشت کرنے والا سختی برداشت نہیں کرے گا تو آپ کی سختی بیکار جائے گی. اس لیے یہ دیکھ کر کرنی چاہیے کہ بھئی اگر کوئی شخص تمہاری بات ماننے والا ہے تو وہاں پر بعض اوقات محبت سے, بعض اوقات سختی سے, جو طریقہ بھی جس وقت کارگر ہو اس کو اختیار کر لیں. ہر وقت کوئی طریقہ نہیں چلتا کہ ہر ہمیشہ وہی طریقہ اختیار کیا جائے. اور پھر دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ ہر آدمی کہتے ہیں کہ بھئی فلاں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا لہٰذا میں بھی یہ طریقہ اختیار کروں تو شاید اصلاح ہو جائے. ایسا نہیں, ہر آدمی کا معاملہ الگ ہے. ایک شخص عمر کے اس حصے میں ہے کہ 70-75 سال کا ہے, اس کی بات اور ہے. اگر وہ کسی کو گالی بھی بک دے, برا بھلا کہہ دے, گالی سے مراد ڈانٹ ڈپٹ دے, تو اس کا لوگ برا نہیں مانتے کہ چلو باپ دادا کی جگہ کوئی حرج نہیں. وہی بات اگر کوئی 40 سال کا آدمی کہے گا تو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے, اہمیت نہیں دیتے. اس لیے بات کرنے کا انداز الگ الگ ہونا چاہیے. اب اگر کوئی بزرگ کوئی بات کہہ دیتے ہیں اور کہنے میں وہ رویہ سخت رکھتے ہیں تو ان کی بات یہ سمجھ کر بھی سنی جاتی ہے کہ بھئی ہمارے باپ دادا کے برابر ہے, یہ اگر کہہ لیتا ہے تو عین ہماری خیرخواہی میں کہہ رہا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں کوئی جوان آدمی اگر ایسی بات کرے گا تو اس کی بات کو برداشت نہیں کرتے لوگ. اس لیے ہر موقع محل کو دیکھ کر پھر بات کرنی چاہیے, تاکہ دوسرا اصل مقصد ہے دوسرے کی اصلاح کرنا, اور اس میں بھی طریقہ ایسا اختیار نہ کرے جس سے آدمی یہ سمجھے کہ بھئی یہ اپنے آپ کو تو بڑا سمجھتا ہے اور مجھے کمتر سمجھتا ہے. وہ طریقہ اختیار نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہر طرح کی اصلاح فرما دے. بس آج اتنی ہی بات عرض کرنی ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ آئندہ جمعے کچھ اور بات.